أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام آج کا دن بہت خاص ہے آج کا دن وہ دن ہے کہ جب خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کائنات کی عظیم ترین ہستی یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے گھر خانہ کعبہ میں اتارا ولادت ہوئی وہ دن کہ جب جس سے کفار مایوس ہو گئے یقیناً وہ دن کہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کو طاقت ملی آپ کے بازو ملے وہ دن کہ جب اسلام کی طاقت کا اعلان ہوا وہ دن کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے وہ دن کہ جب فرشتے آسمان پر مسکرا رہے ہیں وہ دن کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام عجب نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کر رہے ہیں آج مولا کائنات امیر المومنین صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جا سکتا ہے امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آج تمام 13 رجب المرجب کو دنیا کے تمام موالیان حیدر کرار خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین کرام جب میں اور آپ یہ ولادت کا دن منا رہے ہیں تو یہ بہت خاص اس عنوان سے بھی ہے کیونکہ یہ ہر سال آتا ہے اس عنوان سے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دور کے خیبر کو اکھاڑا تھا آج ہم بہت نزدیک ہیں کہ وہ اس دور کے خیبر کو اکھاڑیں گے اور یہ وقت یقیناً ہمارے لیے بہت سعادت کا وقت ہے اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ہمیشہ کی طرح چونکہ یہ پروگرام ایک خاص وقت میں ہو رہا ہے خاص حالات ہیں دنیا کے اور کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ آغا صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک مرتبہ پھر ریسرچ اسکالر حجت الاسلام مولانا علی نقی ہاشمی صاحب کو آغا صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
آغا صاحب سب آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے
بہت شکریہ جی آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی ان شاء اللہ خاص مبارک ہو یہ ایام
ہمیں بیسیکلی جب بھی ہم ان ایام کی طرف آتے ہیں تو ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ابھرتا ہے اور اس کا جواب بھی آنا چاہیے کہ ہمیں یہ ایام ولادت کو کس طرح منانا چاہیے کیا مطلب ہمیں وہ روایتی انداز اپنانا چاہیے یا وہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ایڈ ہوتی ہیں ہمیں اس کو جو ہے نا شامل کرنا چاہیے ہمیں جشن منانا چاہیے یا مطلب کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں حق ادا ہو اس دن کا
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جیسے کہ کہا آپ نے کہ ہر سال یہ بہت ہی خوبصورت دن ہم سب کی زندگیوں میں کئی بار آ چکا اور انشاءاللہ آتا رہے گا اور صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس دن کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہا کہ مسکراہٹ یا آپ سمجھیں وہ مددگار کہ جو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اب یہ اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں جن سختیوں کا شکار تھا اس کو ایک ایسے خاص مددگار کی ضرورت تھی کہ جو انشاءاللہ اہداف کو آگے بڑھائے اور اس سلسلے شجر طیبہ ہے بہت خوبصورت شریعت تھی بہت آخری کتاب آسمانی آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے نا اس کے محافظ کی ضرورت ہے تو اللہ نے الحمدللہ انسانیت کے اوپر خاص لطف کے ذریعے رسول اللہ کے بعد ان کے وصی ان کے ولی ان کے بھائی ان کے وزیر اور بعد میں ان کے داماد بھی ہوئے ایسی شخصیت کے ذریعے سے دین کی تقویت اب بات جو آپ کا سوال ہے کہ اسے کیسے منایا جائے تو بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایام یا ان خاص شخصیات کی ولادت شہادت کو مناتے کیوں ہیں تو بات یہ ہے کہ جو بہت ہی سادہ سا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال آپ کی ان ایام کی مناسبت سے جو پروگرامز ہوں ان سے ان شخصیات کی معرفت میں اضافہ ہو یعنی جو اصل ہدف ہے وہ ان شخصیات کی صحیح شناخت ہے ان کے جہاں سیرت کے پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہاں ان کے اس وجود مقدس سے جو انشاءاللہ اسلام کا وہ پودا ہے جو تازہ ابھی زمین سے اٹھنا شروع ہوا تھا، جو آبیاری اس کو ہوئی اور پھر جس تناور درخت بنتا ہے، پھر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولادوں نے جس طرح سے، بلکہ آپ کہیں ابو طالب علیہ السلام کی اولادوں نے جس طرح سے اس کی تقویت کی ہے، اسلام کو بڑا کیا ہے اور اپنی اتنی قربانیاں اپنے خاندان کی پیش کی ہیں، یہ یاد منانا اصل ہدف تو ہم یقیناً یہ ہے کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو ان شخصیات کے مطابق، پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ معرفت اور یہ شناخت جو ہے یہ آپ کو یہ شعور دے کہ آپ کس طرح سے ان شخصیات کے نزدیک ہو سکتے ہیں، ان شخصیات کے کاموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنی شخصیت کے اندر ان کے دیے ہوئے اہداف، ان کی ہوئی باتیں، ان کے کیے ہوئے کام، ان کے کہے ہوئے فرامین پر ہم کیسے عمل کرتے ہوئے سلسلے اسلام کو اور تقویت دے سکتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ منانے کا جو حق ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم ہر دفعہ، ہر سال، ہر وقت کے جب ان ایام سے گزریں تو ہماری اپنے جو معرفت والے موضوعات ہیں اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے.
بہت خوب. اچھا آغا، ہم جو ہے نا وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اس طرح منانی چاہیے کہ ان کے تعلیمات بھی ترویج ہو، اور خود ان کے کم از کم اس دن تو ہم یہ دن اس طرح گزاریں کہ جس سے وہ ہم سے، ہماری جو ہے نا وہ ذات سے خوش ہوں. یقیناً یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے، خود امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی خود خوشی کا باعث ہوتی ہوگی، مسلط باعث ہوتی ہوگی. اگر اب سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے جب جشن منا رہے ہیں تو کچھ لوگ تھے جو مولا علی علیہ السلام کے قریب تھے اور کچھ لوگ بہت سے ایسے تھے کہ جو مولا سے دور تھے، تو وہ مولا علی علیہ السلام کس کو جذب کرتے تھے اور کس کو اپنے سے دور رکھتے تھے؟ یعنی مطلب کون تھا کہ جو مولا علی سے خود بھی دور جاتا تھا، امام اس کو بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے ہمارے قریب آئے.
نہیں، مولا کائنات کو حق اور باطل کی پہچان کا معیار بھی قرار دیا گیا ہے نا. آپ خود ان کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ لقب فاروق ہے، وہ بھی آپ انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو فرق کرتے ہیں منافق کا، مومن کا، جو فرق جنت اور جہنم کی تقسیم میں جو امام کا کردار ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ نے خود ان کو حق کا معیار قرار دیا نا، کہ یعنی آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں نفاق ہے یا نہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے چہرے پر نگاہ ڈالیں، خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ علی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نفاق سے پاک ہیں، اور اگر آپ مولا کائنات کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ہاں جو ہے وہ چہرے پر خوشی یا دل میں کوئی احساس محبت نہ ہو امیر المومنین کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں نفاق ہے. تو یہ خود ایک شخصیت جو ہے نا معیار ہے حق اور باطل کا. پھر ان کے جب آپ کاموں کو دیکھتے ہیں تو بھائی کے مولا کائنات میں بھی جو جاذبہ پایا جاتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ سطح کا جاذبہ ہے. لیکن جب اسلام کے دشمنوں کا مسئلہ آئے، رسول اللہ کے دشمنوں کا مسئلہ آئے، اللہ کے اور قرآن کے دشمنوں کا مسئلہ آئے، تو پھر آپ مولا کائنات کی بہت سخت شخصیت پائیں گے. تو یہ وہ دافعہ جو ہے یہ نیچرل ہے. یعنی کیا مطلب یہ کہ جو شخصیت انشاءاللہ یعنی حق کے راستے پر چل رہی ہوتی ہے اور الہامی اس کے پاس تعلیمات ہوتی ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پہلے انبیاء اور پہلے آسمانی کتابیں اور خود آخری رسول اللہ نے کتنی محنت کر کے کہاں تک پہنچایا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دافعہ جو بڑا نیچرل ہوتا ہے. یعنی مولا کائنات کے اندر اور ہر انسان کے اندر، بلکہ مومن کے اندر، اگر آپ کسی ایسے مومن کو دیکھیں جو تعریف ہی یہ ہوتی ہو کہ ان کی تو سب سے دوستی ہے، یہ تو کسی کے بھی مخالف نہیں یا کوئی ان کا مخالف نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ایسی شخصیت کو منافق کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ واقعی حق کے راستے پر، مولا کائنات کے راستے پر ہیں تو آپ کے قریب کچھ لوگ نہ ہوں اور کچھ لوگ آپ سے فاصلے پر نہ ہوں. تو یہ جاذبہ دافعہ جو ہے نا بڑا نیچرل موضوع ہے. اور انشاءاللہ یہ مولا کائنات نے ہر وہ شخص کہ جو انشاءاللہ علی کے راستے پر نہیں، رسول کے راستے پر، قرآن کے راستے پر، ادیان کو جس طرح سے انشاءاللہ تقاضا بنتا ہے آسمانی کتابوں میں، کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو خود علی کے نزدیک ہے، وہ خود علی ان سے نزدیک ہیں. اور جو ان کے فاصلے پر، اسلامی تعلیمات سے فاصلے پر آتا چلا جائے، ادیان سے فاصلے پر آتا چلا جائے، انبیاء سے دور ہوتا چلا جائے یا خدا سے دور ہو رہا ہے، تو وہ خود علی سے دور ہے. یعنی وہ علی کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولا کائنات کی ذات جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والی، قرآن کی طرف دعوت دینے والی، رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والی، اور کیا ہے یعنی اس کے علاوہ اور کیا تھا ان کی ذات کے اندر کہ جو خوبصورت ایام انہوں نے گزارے. یعنی بھائی کہ بہت مشکل میں تھے، لیکن جب فستو رب الکعبہ کہتے ہیں، فستو رب الکعبہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی ان ایام کو جو ہے نا وہ ایسے گزار گئے کہ ان کو کامیابی ہی ملی. یعنی کسی زندگی یا کسی لمحہ کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کہ علی کی زندگی کا ناکام پہلو کہلائے. وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کس خوبصورت انداز سے انہوں نے ان مسائل کو جو ہے وہ الحمدللہ استفادہ کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو ہی آگے بڑھایا. اپنی ذات بہت زیادہ نقصان اپنی ذات کو پہنچا, اپنے گھر والوں کو پہنچا, لیکن کتنا زیادہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس اسلام کو مشکل حالات کے اندر بھی تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھایا. تو بہرحال دافعہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے, ان کی ذات میں بھی اور ان کے تمام وہ فالوورز کے جو واقعی حقیقی علی کے فالوورز ہیں ان کی ذات میں بھی وہ دافعہ موجود ہونا چاہیے. جاذبہ جیسے یعنی حد اکثر جاذبہ ہے, لیکن دافعہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے آپ سے دوری پر رہے اور آپ ہمیشہ اس سے دوری اختیار کریں.
اچھا اگر سوال یہ ہے کہ جب ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ دیکھ رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خود آپ کی زبان مبارک سے لوگوں نے سنا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام معیار حق کو باطل ہیں کہ اور علی جہاں جائے گا حق ادھر مڑ جائے گا, علی مع الحق علی و الحق مع علی, جہاں پہ علی جائے گا خدا حق ادھر مڑ دے. اب یہ سب لوگ زبان مبارک کے رسول خدا سے یہ جو ہے نا خود سماعت کر رہے ہیں, لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی لوگوں نے جو نا وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑ لیا؟ وہ کیا مطلب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے, ان کی عدالت کو نہیں پسند کرتے تھے, کیا وجہ تھی کہ لوگ حالانکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب گئے نہیں ہیں, وہ جو ہے نا دفن نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا تھا؟
جی ہاں, نہیں, ایک تو اس کا ایک سطحی جواب ہے جو عموماً دے دیا جاتا ہے کہ جہاں رسول اللہ کے بعد بہت سارے اصحاب اور مسلمانوں کا مفاد علی علیہ السلام سے ٹکرا گیا یا دین سے ٹکرا گیا, تو یہاں انہوں نے اپنے مفادات کو اپنی دنیا کو ترجیح دی اور علی علیہ السلام کا رسول اللہ کا راستہ چھوڑ دیا. یعنی یہ تو ایک وہ عامیانہ اور سادہ جواب ہے کہ جو عموماً دے دیتے ہیں کہ یہاں پر مفادات کی جنگ تھی, لوگوں کو ایسا لگا کہ رسول اللہ تھے, جبکہ غلط تصورات ہیں کہ رسول اللہ تھے تو ان سے پھر بھی کوئی معاملہ کرنا آسان کام تھا, علی آ گئے تو علی سے کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ رسول کی ذات میں معاملہ تھا نہ علی کی ذات میں. ہاں, رسول اللہ سے لوگ ڈرتے بہت تھے کیونکہ وہ قرآن کے نزول کا ایام تھے, سب لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی زبان کھولی یا بدتمیزی کی یا ہم نے رسول اللہ کی مخالفت کی تو کہیں وہی ہمارے نام کی نہ آ جائے, کہیں قرآن کے اندر ہمیشہ کے لیے ہمارا نام نہ آ جائے. اس لیے رسول اللہ سے گھبرانے اور ڈرنے کی وجہ سے, نہ یہ کہ رسول اللہ ان کو کوئی میدان دیا کرتے تھے غلط کاموں کا یا ان کی سپورٹ کرتے اگر وہ کوئی غلط کام کرتے, نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا مولا کائنات کے زمانے میں ان کو یہ تو یقین ہو گیا کہ اب کوئی قرآن کا سلسلہ نزول نہیں ہے, وہی نہیں آنے والی ہے, ہمارے نام آیات میں اور قرآن میں نہیں آنے والے. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ کھل کے انہوں نے مولا کائنات کی نہیں, اصل میں رسول اللہ کے فرامین کی مخالفت کی. بہرحال یہ ایک عامیانہ بات ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ تھا جس کی بنیاد پر ایسا ہوا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور میں پھر آہستہ سے موجودہ حالات پر بھی آپ کو لانے کی کوشش کروں, تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی اشد الناس سے عداوت الذین آمنوا الیہود کی جو قرآن کی آیت ہے کتنا واضح یہ کہتی ہے کہ اصل میں جو مومنین کے ساتھ دشمنی کریں گے, شدت کے ساتھ دشمنی کریں گے, وہ الیہود ہیں, وہ لوگ الذین اشرکوا, بعد میں وہ لوگ جو مشرق ہیں, لیکن پہلا تو الیہود کا خدا نے کتنی صراحت کے ساتھ کہا. تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مومنین کی جو دشمنی تھی نا یہودیوں کے دلوں میں بھری ہوئی تھی, لیکن یہ تڑپ کے رہ گئے, لیکن رسول اللہ کے زمانے میں کچھ کر نہ پائے, بلکہ اپنے آپ کو چھپانا پڑ گیا کیونکہ قرآن تو کھول کھول کے بیان کر رہا تھا. جب کہا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, سورہ منافقون کی جو آیات آئیں, تو ان کو ہی گھبرا رہے تھے. یا خود سورہ جمعہ میں جس طرح سے کہا کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, یعنی کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ یہودیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہاں پر تو خاموشی اختیار کی اور یعنی ایسا ہو گیا کہ بس اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا کے رکھو. لیکن سازشیں جاری رکھی انہوں نے اور یہ طے کر لیا کہ ہم جو بھی رسول اللہ کا وصی ہے, جو بھی رسول اللہ نے خود وصیت کر کے یہ کہا ہے کہ میرے بعد کون جو ہے مسلمانوں پر حکومت یا ولایت یا امامت رکھتا ہے, انہوں نے جو ہے نا وہ پھر اس کے خلاف کام شروع کر دیا
یہودیوں نے.
بالکل, یعنی میں اس میں ایک فیصد شک نہیں رکھتا کہ اور قرآن ہی کی گواہیاں ہیں, یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل تاریخ پڑھنی پڑے گی, بلکہ قرآن ہی کی گواہیاں موجود ہیں. قرآن نے جس طرح سے اتنا زیادہ جگہ دیا ہے بنی اسرائیل کو, اب دیکھیں قرآن نے کتنی بنی اسرائیل کے اوپر بات کی ہے, کتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بات کی ہے, اب آپ قرآن کو تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو آسمانی کتاب ہے, آخری کتاب ہے اللہ کی, تو اس میں تو مسلمان اور محمد کا ذکر کریں, لیکن آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جسے رسول اللہ کے سامنے کھول کے بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کے سامنے اور آپ ہی کی زبانی بیان ہو جائے کہ یہ کیا چلتا رہا ہے تاریخ کے اندر, اور یہی آپ کے زمانے میں چل رہا ہے اور یہی آپ کا پیچھا کرتا رہے گا جب تک یہ دنیا موجود ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بہر. تو جو آپ کے سوال کا دوسرا اور وسیع جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تمام ادیان کو پہلے ناکام کیا, جنہوں نے پہلے تمام آسمانی کتابوں کو بیکار کرنے کی کوشش کیا یا تحریف کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ انبیاء قتل عام کیا, انبیاء سمرت معصومین نے قتل عام کیا, تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اصل میں تو وہ ماحول فراہم کیا. ورنہ مسلمان تو دیکھیں, مسلمان کی تو حالت یہ ہے نا کہ یہ رسول اللہ کے ہاتھ سے جو مس ہو جائے پانی, یہ اس کو بھی تبرک کے طور پہ لے رہا تھا. تو پھر جب رسول اللہ حسن سے اتنی محبت کریں, حسین سے اتنی محبت کریں, فاطمہ سے اتنی محبت کریں, علی سے اتنی محبت کریں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری قوم جو بگڑ گئی؟ نہیں, یوں نہیں ہوا, بلکہ اس قوم کے اوپر اسپیشل کام شروع ہو گیا تھا, رسول اللہ کے زمانے میں کام شروع ہو گیا تھا. اور پھر بعد میں جب رسول اللہ چلے جاتے ہیں تو جو 25 سالہ دور, اس پر بھرپور کام کیا گیا کہ کسی طریقے سے علی اور اولاد علی سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے, اتنا دور کر دیا جائے کہ جب علی کی شہادت مسجد میں ہو تو مسلمان, تازہ مسلمان جو ہے وہ تعجب کرے کہ بھائی علی کی تو اتنی برائیاں سنتے ہیں, تو علی مسجد میں کیا کر رہے تھے کہ جن کی شہادت مسجد میں ہوئی. تو یعنی اس پروپیگنڈے کو انہوں نے, جو ہیرو ہے عالم اسلام کا, ہیرو ہے ادیان کا, ہیرو ہے رسول اللہ کی پوری امید انہیں سے وابستہ ہے, اسلام کی امید ان سے وابستہ ہے, ان کو جو ہے وہ بالکل ہی یعنی اس طرح سے ان کے چہرے کو مسخ کیا گیا کہ تحریف کر کر کے, کہ جن کو لگا کہ جیسے یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ کوئی غلط آدمی آ گیا تھا دین کے درمیان, دین میں. یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے انبیاء کی شخصیات میں تحریف کی تھی, جن کو ماسٹرز تھے, یعنی جو یعنی جن کو یعنی اتنی مہارت حاصل تھی ان چیزوں میں کہ کیسے آسمانی کتابوں میں, آسمانی شخصیات میں, اور اگر تحریف نہ کر سکو تو ان کو حذف کر دو, یعنی ان کو قتل کر دو. یہ قرآن نے بہت واضح طور پہ جو ہے وہ ان کا تعارف کروایا ہے.
اگر ایک طرف ہم قرآن نے انہوں نے تعارف کرایا ہم دیکھتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خیبر ہوتی ہے, اور آج بھی اگر ہم اس سے ریلیٹ کریں تو ہم نے آج پروگرام کا تھوڑا سا عنوان بھی رکھا ہے کہ غیر معمولی ہم 13 رجب منا رہے ہیں, تو اس کو ہم دور حاضر کے خیبر تک کنیکٹ کریں. اب اگر اس دور کو بھی دیکھیں تو اس تمام تر سازشیں ہو رہی تھیں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو مومنین کے جو ہے نا وہ مومنین کے درمیان ایک بہت بڑی خوشی کا زمانہ تھا. اب یہی خیبر آج بھی ہے, اور آج بلکہ یہ آج ہی پلے کارڈز لے کے گھومتے ہیں, کبھی بھی یہودی اور دنیا میں سے پروٹیسٹ والا ہوتا ہے تو خیبر واضح اور لاسٹ چانس, تو یہ خیبر یہ بھی نہیں بھولیں اور خیبر ہم لوگ بھی نہیں بھولیں. اچھا, ہم نے اب تک اگر اس ایک بات ہے کہ خیبر بنانے میں بعض تھوڑی سی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہیں پر بہت زیادہ سخت ہوا الفاظ, کہیں پر جو ہے نا وہ بالکل ہم نے ترک کر دیا خیبر کو. کچھ لوگوں نے خیبر سنایا تو صرف اس لیے سنایا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا تعریف کی جائے اور فضائل پڑھے جائیں, اور وہ جو ہے نا اور سے کچھ حاصل نہ کیا جائے, اور کچھ لوگوں نے بس اس کو کہا کہ نہیں خیبر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت یہ نہیں تھی کہ اس اینگل سے بیان کرتے خیبر کے, کہ لوگوں کو یہودیوں کی حقیقت پتہ چلتی اور یہودیوں کے خلاف لوگ قیام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں, آمادہ ہوتے ہیں.
اصل میں تو جو اسلام کے آغاز میں ہی رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد جو ہمارے اپنے داخلی حالات ہو گئے نا مسلمانوں کے, اور باہر ان کو وجود میں لانے میں بہت بڑا کردار ہے یہودیوں کا, انہوں نے حضرت رسول اللہ کے دین کو اس طرح کوشش کی تحریف کرنے کی کہ مسلمانوں میں فرقے اور فرقے اور فرقے بنتے چلے گئے. تو یہ جو اسلام کے آغاز میں ہی اس طرح کے اختلافات ہو گئے, یہ پھر حاوی آنا شروع ہو گئے. دوسرے لفظوں میں جب آپ داخلی طور پہ اختلافات و داخلی طور پہ جنگ کا شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ بیرونی دشمن سے ویسے ہی آپ فارغ ہو جاتے ہیں, یعنی جیسے کہ آپ کے سامنے سب دنیا کی صورت حال, یعنی پاکستان کے حالات دیکھیے آپ, جب یہ پاکستان کی پیچیدگیاں چل رہی ہوں گی تو کہاں ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یعنی ہم تو اپنی چکروں میں پھنس گئے نا. تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ عالم اسلام کو انہوں نے اپنے چکروں میں ایسا پھنسایا کہ ہم وہ جو تعلیمات قرآن تھیں, یہ سیرت رسول اللہ تھی, یا جو ان کا خبیصوں کا پریکٹیکل تھا جس میں خیبر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہماری نگاہیں جو ہے نا وہ پھر آہستہ سے ہٹ گئیں ان موضوعات سے. یہ بھی وہی تحریف کا ایک حصہ ہے کہ جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. خوب, اب آئیے جو اہم مسئلہ ہے کہ خیبر, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خیبر جو ہے نا یعنی بہت ضروری ہے اس موضوع پر, ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس پر بات کریں. میں نے نماز جمعہ دو جگہوں پر میں نے یہ تذکرہ کیا ہے گزشتہ مہینوں میں, یہ 2-3 مہینے جو غزہ کے چل رہے ہیں, بلکہ اب تو 4th مہینہ جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے, 3 مہینہ اور 15 دن تو ہو ہی چکے نا غزہ کو. تو مجھے موقع ملا ہے خیبر کے موضوع بات کرنے کا.
جی جی
میں اسی بات کو جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ دہراؤں گا, لیکن اس سے پہلے کہ خیبر کو دہراؤں, میں مولا کائنات کے ایک بہت اہم موضوع کی جہاں سے یہودیوں کی دشمنی شروع ہوتی ہے مولا کائنات سے, یہ تو الگ بات ہے کہ شروع ہو گئی جب دیکھا انہوں نے کہ ہم رسول کا کچھ نہیں بگاڑ پائے, اور رسول اپنے بعد جو ہے وہ اعلان کر گئے کہ میں ہی نہیں بلکہ میرے بعد کون اور ان کے بعد کون اور پھر ان کے بعد کون, یعنی 12 خلفاء تک کا اعلان کر گئے اور امامت اور ولایت اور ساری بڑے باتیں بڑی مسلمانوں پر واضح ہو گئیں, تو انہوں نے دشمنی تو وہاں سے شروع کی تھی, لیکن اس میں جو شدت آئی ہے وہ خیبر سے پہلے والا واقعہ ہے, یعنی وہ خندق کا واقعہ بنتا ہے کہ جب خندق کے اندر جو ہے وہ یہودیوں نے جو مدینہ کے اندر ہی رہا کرتے تھے منافقت کی تھی, اور مشرکین مکہ کے ساتھ یا بت پرستوں کے ساتھ مل کے طے کر لیا تھا کہ تم باہر سے حملہ کرو گے, خندق تم باہر سے حملہ کرو گے, ہم اندر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو انہوں نے جو منافقت کی جنگ تو الحمدللہ مولا کائنات کی وجہ سے جیت گئے, یعنی جو عمر ابن عبدوت کا جو حال مولا کائنات نے کیا اس کے بعد کسی کی جرت ہی نہ ہوئی, بڑے بڑے پہلوان بھی جو ہے نا وہ جرت ہی نہ کر سکے کہ بھائی جا کے مسلمانوں سے لڑیں, لیکن اندر کی منافقت کا رسول اللہ کو پتہ چل گیا, اور جب جنگ ہم جیت گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا, بنو قینقہ جو یہودی قبیلہ تھا, یا بنو قریظہ جو تین قبائل اندر رہا کرتے تھے مدینے کے اندر, ان تینوں کا کیا کیا جائے, یعنی اب پہلا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جنہوں نے منافقت کی اہل کتاب ہوتے ہوئے, انہوں نے منافقت کی انبیاء کو مانتے ہوئے, اور ان کی کتابوں میں میرا تذکرہ تھا, رسول اللہ بار بار فرماتے رہے یا اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا, تم تو ایسے مجھے پہچانتے ہو جیسے میں اولادوں کو پہچانتے ہو. یہ بات یعنی اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ پہلے اگر مشرکین مکہ یا بت پرست مکے کے وہ میری مخالفت کریں تو بھی سمجھ میں آتا ہے, تم میری مخالفت کر رہے ہو جبکہ تمہیں تو میرے بارے میں جو ہے وہ اپنی اولادوں سے زیادہ تمہیں پتہ ہے, یا تورات اور آسمانی کتابوں میرا تذکرہ تم پڑھتے رہے ہو, اور ہم بار بار قرآن نے کہا کہ جو آپ کے سامنے کتاب لائی گئی ہے یہ مصدقاً بین یدی, یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس کتابیں رہی ہیں, یہ اسی طرح سے جو اب کتاب آ رہی ہے تمہاری کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے, جو اب کتاب اتر رہی ہے تمہاری کتابیں تحریف اس میں تصدیق کرتی ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے. بہر اس کے بعد جب ایک قوم اس طرح سے منافقت کرے تو ان کا کیا حال ہونا چاہیے, تو رسول اللہ حکم اللہ کا چلا سکے, پتہ تھا ان کو کہ اللہ کا حکم کیا ہے, لیکن انہوں نے کوشش کی کہ جو سب سے سینئر وہاں پر موجود مدینہ کے اندر صحابی تھے اور تھے بھی, یعنی وہ کہ جو پہلے مدینہ میں ہی رہا کرتے تھے, یعنی یہ مہاجرین میں سے نہیں تھے انصار میں سے, ان سے کہا کہ آپ بتائیں کہ اب کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں تو یعنی اسلامی روایات تو ہوں گی ہوں گی, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کرتا ہے کہیے منافقت, اس طرح کی منافقت بغاوت کہیں آپ اس کو یا جو بھی کہیں, اس کے تو قتل ہے, اس کا حکم قتل کا ہے, اس کو نہیں, اس کے اوپر کوئی عدالتوں میں کیس نہیں چلتے اس کا جو ہے وہ. کہا ٹھیک ہے پھر, اور جب سارے مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب آئیں اور امپلیمنٹ کریں اس کے اوپر, اب تین قبائل تھے, ہر مسلمان چاہے وہ مہاجرین میں سے چاہے انصار میں سے ہو, کہیں نہ کہیں وہ یہودیوں سے کچھ نہ کچھ کھائے بیٹھا تھا, قرضہ لیے بیٹھا تھا یا ایجوکیشن لی تھی اس نے, یا بچوں کی, میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بچوں کی شادیوں کا انہوں نے لون لیا ہوا تھا, گاڑیوں کا لون لیا ہوا تھا, یعنی یہودیوں کے مقابلے میں آنا اس زمانے کے مسلمانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی, اور طاقت کا اندازہ تھا ان کو کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, یہودی بات بدلا لے گا, اور یہودیوں کا انداز بھی یہی رہا ہے ہمیشہ سے ایسے ہی تھے یہ لوگ, یعنی کینہ رکھتے تھے دل کے اندر اور بعد میں جا کے بدلے لیا کرتے تھے پورے قبیلوں سے, تو سب گھبرا گئے. یہاں مولا کائنات نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کا اجرا میں کروں گا اگر یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو. ان کا بالکل آ گیا, تو بڑے گڑھے کھودے گئے اور یہ آنے لگے ایک ایک کر کے, قبیلے کے جوان یعنی مرد سارے مرد حضرات ایک ایک کر کے آتے رہے, مولا کائنات گردن اڑاتے رہے, ایک میں گردن ایک میں سر گرتا تھا گڑھے میں اور ایک میں جو ان کے جسم گرتا تھا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے مولا کائنات کے لیے ان کے دلوں میں ایسی دشمنی کہ جو اب ابھی تک نہیں نکلی, اولاد علی سے بھی وہ دشمنی جو ہے وہ جاری ہے.
یہی جو ہے نا وہ دشمنی ہے کہ وہ ان کی دشمنی جاری ہے, اور ہم چونکہ ان سازشوں کو پہچان چکے ہیں تو ہم اس کے خلاف نمبر داز میں,
کیونکہ آپ لوگ صاحبان قرآن رہے نا, صاحبان امامت رہے تو آپ صاحبان قرآن رہے, اس لیے آپ مسلسل جو ہے نا وہ دشمن شناسی کے موضوع پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے, کیونکہ آپ نے مولا کائنات سے دشمن شناسی سیکھی تھی. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا آپ کے اندر گروہ موجود ہے کہ جو ابھی یہ سمجھتا ہے کہ یعنی حق ادا ہو گیا اگر ہم نے جو ہے نا وہ تالیاں بجا لیں, حیدر حیدر نعرے لگا دیے, جشن منا لیے بہت بڑے اور اشعار بڑے شاندار کہہ دیے, یہ سب بھی اچھا ہے, ثواب صاحب اجر ہے انشاءاللہ صاحب ثواب, لیکن بات یہ ہے کہ جو مقصد ہے نا مولا کائنات کا اس کو سمجھنے والے لوگ اور یہ صرف نعرے لگانے والے لوگ, ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ لوگ جو پھر مقصد سمجھنے کے بعد پوری زندگی اپنی اس مقصد پہ لگا دیتے ہیں اور پھر آگے جا کے شہادت بھی پیش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے, وہ انشاءاللہ پھر مولا کائنات سے نزدیک ترین لوگ جو ہے نا وہ قرار پاتے.
ایک بات آپ کی اس سے اور سمجھ میں آتی ہے کہ اب جیسے آپ نے بنی قریظہ کا یہ واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے جو ہے نا جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کے دین کی خاطر قتل کسی کو قتل کرنا پڑے تو قتل کرو, اس میں قتال کرو, اس میں کسی بھی قسم کی پس و پیش سے کام نہ لو. یہ سیرت علی ابن ابی طالب,
یہ مولا کائنات سیرت, یہی تو مولا کائنات کا پریکٹیکل عمل ہے نا بھائی, پریکٹیکل ہے کہ جس کی بنیاد پڑ جائے نا وہ
اچھے لوگ ہوں گے. خدا کے
اللہ کے حکم کا
اجرا کرنا ہے, بس
اللہ کے حکم کا اجرا.
بہت ہو اچھا, یہی ہم نے دیکھا کہ یہ جو حالات تھے, مطلب یہ انہوں نے آج بھی پلے کارڈ جیسے میں نے کہا کہ وہ لے کے گھومتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس, یہ بھولے یہ بھی نہیں ہے, اور گو کہ ہماری ہم اس کے بعد سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئے, یہ لوگ بھی پیچھے جا کے سازشیں کرتے رہے اور ہم لوگ اپنی تیاری بھی کرتے رہے. پھر یہ 1948 میں اسرائیل کے نام سے گو کے سازشیں انہوں نے پہلے شروع کی, پھر 48 میں انہوں نے اسرائیل کا نام دے کے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنا دیا. پھر ہم لوگ بھی جو ہے نا وہ انقلاب اسلامی کی صورت میں سامنے آ گئے اور ہم نے بھی جو ہے نا مقابلہ شروع کیا. اب الحمدللہ ہم ایک دفعہ پھر اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس دور کے خیبر کو جو ہے نا ٹف ٹائم دیں اور اس کو. آپ کو کیا لگتا ہے
ماضی والا خیبر, جی ہم نے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا, یہاں سے ایک اور دریچہ کھلتا ہے موجودہ حالات کو سمجھنے کا, ایک بہت اہم دریچہ کھلتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو واقعہ سنا ہوا نا وہ یوں تھا کہ خیبر ایک قلعہ ہے جس کے اندر یہودیوں نے جب اپنے آپ کو بند کر لیا, یہودیوں کا قلعہ تھا, اور کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی یہی سارے جو سسٹم آج چلا رہے ہیں, ورلڈ بینک چلا رہے ہیں, IMF چلا رہے ہیں, قرضے دیتے ہیں دنیا کو, پوری دنیا کی تجارت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے, میڈیا ان کے کنٹرول میں تھا, فوجیں یہ بنایا کرتے تھے, آرمی اور اسلحے کے کام ان کا ہوتا تھا,
اوس و خزرج کو ہی لڑواتے تھے اسلحہ بیچنے کے لیے.
100 سالہ جنگ دیکھیں اوس و خزرج کی, اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا,
اسلحہ بیچنے کے لیے کرواتے تھے اسلحے کا بزنس.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے جب خیبر کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا پورا اسرائیل یعنی مرکز بنا رکھا تھا اس کو, کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ دولت جمع تھی, جس کے اندر جو ہے نا ہیرے جواہرات جمع تھے, جس کے اندر جو ہے وہ اس زمانے کی جو بھی قیمتی دھات تھی جمع تھی, اس زمانے کے اعتبار سے جو اسلحہ بناتے تھے وہ سب جمع تھا, جو لوگوں کو قرضے دے دے کے ڈاکومنٹ جمع کر کے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رکھے تھے, اس کے ڈاکومنٹ سارے وہیں پر ہوا کرتے تھے, اور اسی طرح سے وہ جو دنیا کے اندر سازشی یہودی برین تھا جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہا تھا ان سب کا بھی مرکز ہیڈ کوارٹر وہی ہوا کرتا تھا. یعنی خیبر کو آپ چھوٹی جگہ مت دیکھیے, جب ہی تو ہو رہا ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں بڑی تعداد میں اور ایک قلعہ ان سے فتح نہیں ہو رہا, پھر جا رہے ہیں, ایک دن دو دن چار دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ کئی دن پڑاؤ رکھا انہوں نے کہ خیبر کو کسی طریقے سے جو ہے نا وہ فتح کیا جائے, اور یہ خیبر مفتوح نہیں ہو رہا ہے, ان سے نہیں کھل رہا اس کا دروازہ. اب یہ جو نہیں کھل رہا, مسلمان جا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, میں یہاں سے جو ہے نا وہ ایک نیا پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میری سمجھ میں موجودہ حالات نے گزشتہ حالات بہت آسانی سے سمجھائے مجھے کہ اصل میں تو اس زمانے کے مسلمانوں نے اس زمانے کے مسلمانوں کی طرح جنگ ہی نہیں کی ہے, یعنی یہ لڑنے جاتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہی مسئلہ تھا کہ یہ سب جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے یہودیوں کے ہاتھوں بلیک میل تھے. جیسے آج کا مسلمان, چاہے وہ ترکی کا مسلمان ہو, چاہے عرب امارات ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے اردن ہو, آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کردار اس وقت کیا ہے, چاہے کویت ہو, چاہے قطر ہو,
کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹس انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں.
یعنی یہ سب جو ہے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ملک کی جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا, ان کا ملک کا جو اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے وہ اصل میں یہودی برین کھڑا کر کے آ گیا ہے. آپ کے سامنے ہی ہیں, آپ سعودی عربیہ سے انگریز دماغ نکال لیجئے, یا آپ عرب امارات سے دبئی ایئرپورٹ سے, آپ خالی صرف دبئی ایئرپورٹ سے آپ جو ہے نا وہ انگریز دماغ نکال لیجئے, یہ دھڑمز کر کے بیٹھ جائیں گے, ان کے یہ قدم نہیں. ملائیشیا آپ کو یاد ہو مہاتر محمد کے زمانے میں اس نے مقابلے کرنے کی کوشش کی یہودیوں سے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا پورا ملک یہودیوں کا گروی رکھا ہوا, صرف دو یہودیوں نے اسٹاک ایکسچینج سے اپنا پیسہ نکالا ملائیشیا کے, ملائیشیا کی اکنامی زمین پر آ گئی, اٹھتی ہوئی اکنامی زمین پر آ گئی, ٹرکی کا وہ یہ حل کریں گے اگر بھی تو بھارت. یعنی کیونکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ اس زمانے کے مسلمان لیڈرشپ کی جو فتح کرنے کے لیے بار بار جا رہی تھی, اصلاً یہ سنجیدہ ہی نہیں تھی اس جنگ کے اوپر, یہ جنگ کر ہی نہیں رہے تھے, یہ بس جاتے تھے گھوم پھر کے واپس, یہ جاتے تھے گھوم پھر کے واپس, ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہاں پر یعنی خدا کا اسپیشل حکم آیا کہ بھائی کل علم تو اس کو ملنا ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, یہ بہت بڑی بات تھی, اور جو فرار نہیں کرے گا, یعنی فرار نہیں ہے وہ کرار ہے, انشاءاللہ وہ جمع رہے گا وہاں پہ. اور یہ جب اس طرح کا ہوا تو سب کی چیخیں نکل گئیں, جان نکل گئیں, سب کو پتہ ہو گیا کہ ہمیں تو نہیں کہا جا رہا, بھائی کہ سب نے بڑی کوشش کی, ایڑیوں تک پہ کہتے ہیں لوگ مذاق مذاق پنجوں پہ کھڑے ہو گئے, اپنے رسول اللہ کو چہرہ دکھاتے رہے کہ شاید ہمیں پکار لیں, ہمیں بلا لیں, لیکن کہا نہیں علم تو کل ملنا ہے کسی اور کو. باہر مولا کائنات کہاں ہیں, کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آشو پہ چشم تھا, کہا کوئی نہیں مسئلہ آ جائیں, آنکھوں کا الحمدللہ دہنے مبارک یعنی جو لابے مبارک لگایا گیا اس سے وہ صحیح ہو گئے, اور کہا کہ جائیں علی, اور علی آپ طاقت دیکھیں ان کی کہ وہ جو دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں کر رہے تھے لوگ, آپ نے اس دروازے کو جو ہے وہ الحمدللہ جیسے کئی کئی لوگ مل کے کھولا کرتے تھے, اکھاڑنے کا تصور بھی نہیں تھا, وہ ملائکہ کائنات میں جو ہے وہ ہوا. اس کے بعد پھر مرحب جیسا انسان کہ یعنی جس کی یعنی ہیبت اور روب اور دبدبہ
لوگ بھاگ
عمر ابن عبدوت کی وجہ سے,
عمر
ابن عبدوت کے بعد ایک بہت بڑا پہلوان مرحب, اور پھر بہرحال اس سے مقابلہ ہوتا ہے. اب یہ جو یعنی ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جو یہودیوں کا حال کیا خندق کی جنگ کے بعد, اور یہ جو دوسرا یہودیوں کا حال کیا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اچھے حالات آ گئے, یعنی حالات ہی بدل گئے, جو کچھ یہاں سے مال غنیمت ملا سونے کی صورت میں, قیمتی دھات کی صورت میں, لوگوں کو اپنے گروی جو رکھے ہوئے گھر تھے اس کے ڈاکومنٹ ملنا شروع ہو گئے, تو پھر پتہ چلا کہ مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی. بھائی کہ میں اس جنگ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی فتح, لیکن دوسرا جس کا بہت برا پہلو بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر مسلمان یہاں سے جو ہے نا وہ جنگوں میں مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے, یعنی وہ بھی یہیں خیبر سے جو ہے نا اس کا سٹارٹ ہوا. مجھے لگتا ہے اس میں بھی ایک سازش تھی کہ یعنی پھر ان کو کوشش کی گئی کہ اب یہ ایسے ماحول اور ایسی جگہوں پہ جنگ لڑتے ہیں چلتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا, یعنی یہ پھر ایک مسلمان کی ذہنیت جو ہے نا رسول اللہ کے زمانے میں ہی عجیب سی ہونا شروع ہو گئی تھی. تو یہاں سے جو میں نے پہلو نکالا وہ یہ ہے کہ جس طرح موجودہ مسلمان اس وقت جرت نہیں کر رہا نا اسرائیل کے خلاف ہمت کرنے کی, چند ملکوں کے علاوہ آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال, اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا چند اصحاب کے علاوہ, اور کوئی سنجیدہ رسول اللہ کی اس بات پر عمل ہی نہیں کر رہا تھا کہ خیبر کو جو ہے نا وہ مفتوح ہونا چاہیے, فتح کرنا ہے ہمیں. تو الحمدللہ مولا کائنات اس زمانے میں بھی, اور انشاءاللہ اولاد علی انشاءاللہ زمانے میں بھی.
چلو بہت خوب. اچھا اس میں اس وقت بھی آپ بہت خوبصورت آپ نے نقطۂ طرح اشارہ کیا کہ پہلے بھی لوگ جو ہے نا وہ وہاں جا کے خوف سے بھاگ رہے تھے, ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف تھا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے. اس کا جو نا کئی بار جو مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے اس جو نا وہ سمجھے کہ تلسم کو توڑ دیا اور واضح کر دیا کہ بھائی یہ نہیں ہے اسرائیل ناقابل تسخیر, اسرائیل کو بھی ہم جو ہے نا فتح کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج یمن جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اس نے ان کے ناطقہ بند کیا ہوا ہے, ایک مصیبت ان کو جو ہے نا وہ ہوتی کہ یمن کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور یمن کو فکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ ابھی حال کے اتنی بڑی جنگ سے گزرے. تو اگر یہ مطلب اب سوال یہ کہ جو جنگ چل رہی ہے, اگر ہم اس کو چلنا شروع ہوں گے بہت سارے جو ہے نا واقعات ہو چکے ہیں, ہم بہت زیادہ ٹائم ہم بس کم بچے گا اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے, لیکن اگر کچھ پوائنٹس موٹے موٹے ڈسکس کر سکیں, تو یہ جو یمن کے جو اس جنگ میں کود گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ کب تک چلے گی اور مطلب اس کا اینڈ کیا ہوگا؟
دیکھیں اسرائیل 1100-1200 سال کا جو اس کو ایک وقت مل گیا تھا, کیونکہ ہماری اپنی حالت بہت خراب ہو گئی, مسلمان جو ہے نا یہ خلافت فوراً راشدہ کے بعد جس طرح سے پھر خلافت بنو امیہ رہی, ہم نے دیکھا کہ مسلمان آپس کے اختلافات کا شکار رہے, پھر بنو عباس کا جو زمانہ آتا ہے وہ بہت ہی بھیانک زمانہ ہے بھائی, یہ فتوحات کا زمانہ ہے, بہت زیادہ علاقے جو ہیں وہ فاتح ہمیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ سارا زمانہ ہی جو ہے وہ ہمارے آپس کے اختلافات, حکمران جو کہ خلافت کے نام پر یا خلیفہ کے نام پہ بنتے تھے لیکن وہ ایسے ایسے بادشاہتیں اور سلطنتیں بننا شروع ہو گئی تھیں, پھر وہ خلافت عثمانیہ کافی عرصہ مسلسل 600 سال کا اس کا پیریڈ رہتا ہے, ہماری اپنی بہت بری حالت ہونے کی یعنی حالت ہماری بہت بری تھی, اور ادھر انگریزوں نے جنہیں بعد میں انگریز کہا گیا لیکن وہی لوگ کے جو یورپ کی سرزمین پر رہا کرتے تھے, انہوں نے بہت ترقی کی, یعنی ان ترقی کے لیے وہ جو صنعتی انقلاب آتا ہے 70s میں, یعنی 80s میں, اصل میں تو 1800 کی صدی میں جو بہترین ایک صنعتی انقلاب آیا, جمہوری انقلاب بھی اس کو کہا گیا, اور اس کے بعد سے پھر جو استحصال شروع ہوا مسلمان دنیا سے جو معدنیات انہوں نے, اور بہرحال ایسی جگہ ترقیوں میں پہنچ گئے, ایسی جگہوں پہ یہ لوگ آ گئے کہ یہودی جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ بھائی کہ بہت ذلیل ہوا ہے ان 1200 سال میں, اس نے بھی عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ رہی ہے وہ بہت ذلیل ہوا ہے, اور عیسائیوں نے بھی ان کا بڑا قتل عام کیا ہے, رکڈی قسم کا قتل عام ان کا کیا ہے عیسائیوں نے, عیسائی بہت دشمن تھے ان کے, کیونکہ یہ یعنی ایسی قوم تھی یہ یہودی کہ جن کے درمیان بھی رہا کرتے تھے نا ان کے درمیان اختلافات کو وجود میں لے آتے تھے, ان کو غریب کر دیا کرتے تھے, ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے اور ان کو آپس میں لڑوا دیا کرتے تھے, یعنی یہ کام ان کی ہر جگہ ہر وقت جاری رہے, یہ پورے 1200-1300 سالہ تاریخ ہے,
مطلب
جی بالکل یہ ان کی یعنی یہ ان کی جبلت میں شامل ہے, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا اگر غلط نہ ہو جائے تو شاید سرشت, یعنی شاید فطرت, یعنی ان کی فطرت میں یہ شامل ہو گئے. جب انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی, قتل عام کیا, تو پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ایک وجود کا حصہ بن جاتی ہیں, پھر وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھے ہوں, جیسے لاوی کی اولادوں کو کہا جاتا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی اولادوں کو کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوں, لیکن تعداد بہت کم ہے. اور یہ زیادہ تر جو ہے نا, یہ ہر قوم کے درمیان جہاں رہے لڑوانے والا رول پلے کرتے رہے اور فساد برپا کرتے رہے, اور ان کی زمینوں پر, ان کی دولتوں پر, اور ان کو اخلاقی رذائل میں انہوں نے جو ہے نا وہ مبتلا کر کے رکھا. ابھی بھی جو یورپ اتنا زیادہ بد اخلاق ہو گیا ہے ہر اعتبار سے, حیوانیت سے قریب ہو گیا, انسانیت سے دور ہو گیا, اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے. بہر اب یہ یہودیوں کو جو ہے نا وہ ترقی کا موقع ملا, انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر قبضہ کیا, اور دنیا کے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سب کو بہت پیچھے رکھا. یعنی عیسائیوں کو جو لالی پاپ دیا ہوا تھا نا کہ تمہارا دنیا سے کیا تعلق ہے, شادیاں کیوں کرتے ہو, تم تو راہب ہو, تم تو عیسیٰ کے اس پہ چل رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کبھی نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام تو ایک تھپڑا کوئی مارتا تھا تو اپنا دوسرا گال پیش کر دیا کرتے, لو تھپڑا.
یہ کام انہوں نے کیا
تھا, یہ سارا ان کا کام تھا, یہ سارا ان کا کام تھا. رسول اللہ کے, عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں ہی انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی انٹری ڈال دی تھی, اور حواریوں میں اصحاب بن کے بیٹھ گئے تھے, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پورا دین عیسائیت علیہ السلام تبدیل ہو گیا. بہرحال ایک الگ تاریخ ہے جسے بہت ضروری ہے بیان کرنا, لیکن اگر آپ اصحاب کہف کے اوپر جو سورہ کہف ہے, اگر آپ اس کہف کے ترجمے کو صحیح طرح پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر کو پڑھ لیں, اور اچھی کوئی تفسیر آپ کو مل جائے, تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک عیسائیت میں جو تبدیلی آئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں تبدیلی آئی ہے, اور اس میں یہودیوں کا کردار ہے, اصحاب کہف نے بہت اچھے انداز میں کھولا ہے. یعنی بہت بڑا ایشو ہے تاریخ اسلام کا, کہف کے اندر یعنی غار کے اندر جو یہ کچھ لوگ سو رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا ایشو ہے کہ جو یہودیوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماشا ہے. جب بھی مستقبل کھلے گا وہ حقائق بیان کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا کہ ہمیں غار میں جانا پڑا. یہ خود ایک الحمدللہ آنے والی دنیا کے لیے محفوظ جو ہے نا ثبوت کے طور پہ چیز,
یعنی وہ منافقت کر رہے تھے اپنی ان سے مل کے,
عروج پر تھا, عروج پر تھا کہ یہ چند لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ عیسائیت کہاں جا رہی ہے. وہ بیچاروں کی سمجھ میں آیا تو غار میں چھپ کے رہنا پڑ گیا ان کو, اور پوری عیسائیت تبدیل کر دی انہوں نے 200-300 سالوں میں. پر یہ ایک الگ پہلو تھا. میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ان کا جو کردار رہا نا, اس میں انہوں نے آہستہ آہستہ دنیا کی ہر چیز پر قبضہ کیا, وہ دوسرے یعنی اپنے علاوہ سب کو لڑوا کے. یعنی یوں نہیں ہے کہ برابر کا موقع ملا تھا, تم نے ترقی کیوں نہیں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہودیوں کے پاس اگر مواقع تھے تو مسلمانوں کے پاس بھی ہوتے, اگر مسلمانوں کے پاس تھے تو عیسائیوں کے پاس بھی ہوتے. ایسا نہیں ہے. یعنی مواقع کی تقسیم بھی یعنی منصفانہ یا عادلانہ نہیں تھی, بلکہ مسلمانوں کو تو انہوں نے جان بوجھ کے اتنا صلیبی جنگوں کے بعد, یعنی صلیبی جنگوں میں جب عیسائیوں نے مسلمان علاقوں کی ترقی دیکھی تو وہ حیران ہو گئے. پھر انہوں نے یہودیوں سے مل کے کہا کہ بھائی ہمیں بھی سمجھاؤ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے حمام, یہ مسلمان کہاں جا کے نہا رہا ہے, کیونکہ یہ تو تصور بھی نہیں تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1000 سال پرانی, زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا, 1020 سال پرانی, کہ اس وقت ان لوگوں کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ نہانے کے لیے حمام بنائے جاتے ہیں. یہ جا جا کے سمندروں میں اور دریاؤں میں نہایا کرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ گھروں میں اور گھروں کے باہر یا ایسا کوئی سسٹم ہوتا ہے صفائی کا, ناخن بھی کاٹے جاتے ہیں, بالوں کو بھی درست کیا جاتا ہے,
اس کے بغیر ہی رہتے تھے
سب کچھ, یہ بالکل جنگلی ہوا کرتے تھے, لمبے لمبے بال, لمبے لمبے ناخن, گندے, اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. ابھی 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. جس کو آپ صلیبی جنگوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح کا گندا تھا, اور مسلمان ترقی یافتہ ترین لوگ ہوا کرتے تھے. یعنی بعد میں یعنی حتیٰ یہ جو آپ کہتے ہیں نیوٹن نے تاریخ ایک نظریہ پیش کیا اور آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا, سر تھوڑی تحقیق کریں گے پتہ چلے گا سارے مسلمانوں کے نظریے چرائے ہوئے ہیں. سب مسلمان ہزار ہزار سال پہلے, ان کی پیدائش سے ہزار سال پہلے کی باتیں کہ مسلمان سارے موضوعات پہ بات کر چکے ہیں, علم نجوم کے موضوع پر بات کر چکے ہیں. یعنی ہر وہ جسے آج آپ ترقی سمجھ رہے ہیں اس پر پتہ چلے گا آپ کو مسلمان بہت پہلے نظریات دے چکا تھا, بہت پہلے. یعنی یہ ابھی بولے سینا کی ٹکر کے شخصیت نہیں لا سکتے, ایک شخص میں کہتا ہوں خالی بولے سینا, چبرے سے کوئی اور, اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے درمیان موجود تھے. بہر اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جو ہے نا وہ ایک طریقے سے عیسائیت کو, مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے, کمزور کر کرا کے, ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر کے, اپنا نام چیزوں کو دے کے, اور پھر ترقی شروع کر دی, اور ترقی کرتے 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 پھر اب یہ یہاں پر پہنچے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا. یعنی ہمارے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگیاں گزری اس میں ہمارے امام غیبت میں چلے گئے, غیبت میں گئے تو ہمارے مدارس, ہماری مساجد, ہمارے جو حوزہ علمیہ تھے وہ سب جو ان کی ابتر حالت ہونا شروع ہو گئی. ان میں جو ٹیلنٹ آنا چاہیے تھا, جو آ کے بیان کرتا یہودیوں کے خلاف سازشوں کو بیان کرتا, انہوں نے کبھی ہلاکو کے ذریعے حملہ کرا دیا, کبھی چنگیز خان کے ذریعے حملہ کرا دیا. انہوں نے یعنی علمی خزانوں کو, کتب کو تو بالکل ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی باہر وہ صورتحال بنی کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان بیچارہ پسماندگی کی طرف چلا گیا. عیسائی کو انہوں نے اس لیے باقی رکھا کہ ان کو بہرحال غلاموں کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ عیسائیت کو ترقی دی تاکہ پھر بعد میں اگر کبھی مسلمانوں سے لڑنا پڑے یا کوئی اور سلسلہ ہو تو ہمیشہ یہ لوگ عیسائیوں بھی شکے ہیں, عیسائیوں کو عیسائیوں سے لڑوا دیں. پھر جب مسلمانوں نے انقلاب اسلامی ایران کے بعد وہ جو پہلو آپ لے آنا چاہ رہے تھے, اب اسرائیل بن چکا تھا, 1948 کی بات ہے, ترقی کر چکا تھا اسرائیل, دنیا کے اوپر اس کا قبضہ ہو چکا تھا, عیسائیوں کو وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا تھا. عیسائیوں کو کیا, وہ بدھسٹ کو بھی, یعنی آپ چائنا کی حالت دیکھتے, جاپان کی حالت دیکھتے, کوریا کی حالت دیکھتے, فلپائن کی حالت دیکھتے, یہ سارے کے سارے ممالک بھی جو ہیں وہ جہاں پر بدھسٹ یعنی گوتم بدھ کے ماننے والے ہیں وہ سب بھی یہودیوں غلام ہو گئے تھے. آپ آ جائیں ہندوازم کی طرف, ہندو بھی جو ہے وہ یہودیوں غلام ہو چکا تھا.
صحیح, یہ جو آپ کہتے ہیں سوال کا جواب آپ کا جو ہے اصل میں ہم اسی طرف آئیں گے, لیکن ایک بیچ میں ایک بات یہ آپ نے جو کہی ہے نا پوائنٹ جو اٹھایا, وہ یہودیوں نے اصل میں یہ کام کیا کہ عیسائیت کو دین ان کا نکال کے, ان سے چھین کے, ان کو جو ہے نا وہ بیرہ روی کی طرف لگایا, اب بیرہ روی کی طرف لگا دیا. اور پھر اور یعنی آج بھی اگر یہ جو ہے نا وہ کچھ چاہتے ہیں کہ یورپی ممالک کچھ کریں, یہ اس کرسچنز کچھ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں, تو فوراً کوئی نہ کوئی ان کا ویک پوائنٹ اٹھا کے لے آتے ہیں کہ تم
بالکل دیکھیں, اگر آپ کو یہ سازش سمجھنی ہے, آپ خالی جو ہے نا وہ جرمنز کا جو رول ہے نا اس وقت, جرمنیوں کا جو رول ہے, کس طرح سے وہ غلام بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے, خالی اس ایک پہلو پر آپ کام کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسائی دنیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یعنی یہ بائیڈن جیسا آدمی کہے کہ میں عیسائی ہوں لیکن میں زائنسٹ ہوں, دیکھیں نا یہ جملہ کہے, یا ان کا وزیر خارجہ جملہ کہے کہ میں ایک زائنسٹ ہوں, یا اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے ہی امریکی حکمران یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یعنی یہودی نہیں ہیں لیکن ہم یہودیوں کی طرح ہیں, یا ہم زائنسٹ یعنی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کا لباس پہنیں, یعنی وہ ٹوپیاں جو پیچھے لگا لیتے ہیں یہ لوگ. جب اریل شارون مرا تھا یا پتہ نہیں مرا نہیں مرا ابھی تک, اس کو اچھا رکھا ہوا, اس کو مصنوعی سانس دے کے, تو اریل شارون کے اوپر جب یہ جمع ہونا شروع ہوئے تھے سارے کے سارے, اوباما تک وہ ٹوپی لگائے پھر رہا تھا کہ جو مخصوص نشان ہے یہودیوں کا. تو انہوں نے تو یہ حالت کی ہے کہ ان کا دین اب بالکل بغیر پیندے کے, یعنی اب کوئی اس کی بیسس نہیں ہے, آپ عیسائیت میں چاہے کیتھولک لیں یا آرتھوڈکس پھر بھی یعنی جو رشیا اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ تھوڑا سا دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے یہ یورپین کلچر جو امریکن کلچر بنتا چلا جا رہا ہے, یہ امریکن کلچر بہت خطرناک ہے, وہ پھر بھی بات کرتے ہیں. لیکن باقی جو آپ اینجلکس ہوں یا کیتھولکس ہوں, ان کی حالت آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل ہی یعنی بغیر کسی بیسس کے جو ہے نا وہ اس وقت ایک دین ہو کے رہ گیا. خوب, ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1948 کے اندر اپنی طاقت کا عروج حاصل کیا تھا, اور ان کو توقع بھی نہیں تھی کہ اب ہمارے آگے کوئی سر اٹھائے گا. یعنی ہم نے جو حال کیا ہے عیسائیت کا, ہم نے جو حال کیا ہے بدھسٹ کا, ہم نے جو حال کیا ہندوؤں کا, اور جو ہم نے حال کیا مسلمانوں کا, مسلمانوں کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تصور وجود میں آ گیا تھا کہ ایسی فوج ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی, یہ ان مسلمانوں کی بدبختی کا نتیجہ تھا کہ یہ چار چار ملک مل کر جو ہے اسرائیل پر حملہ کریں اور اس کے بعد شکست کھا جائیں. تو پھر یہی تصورات پیدا ہوتے ہیں قوموں کے اندر کہ اگر اتنی مضبوط فوج مصر کی بھی ہو, اردن کی بھی ہو, شام کی بھی ہو, لبنان کی بھی ہو, پیچھے عراق کی سپورٹ ہو, پیچھے سعودی عربیہ کی سپورٹ ہو, ترکی کی سپورٹ ہو, یہ سب مل کے جو ہے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں, پانچ مرتبہ چار مرتبہ حملہ کیا نا 48 سے لے کر 82 تک, اور جو ہے وہ اسرائیل کو ہم شکست نہیں دے سکے.
67 کی جو سب سے بڑی جنگ
یعنی ہم ہارے 67 کے اندر, تو انہوں نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کا قبضہ کر لیا, یعنی بڑھا دیا اپنے وجود کو بہت زیادہ. 73 کی جنگ بہت ہی بھیانک جنگ ہے, 67 کی جنگ بہت بھیانک جنگ ہے, 53 کی جنگ بہت خطرناک ہے, 48 کی جنگ بہت خطرناک ہے, پھر 82 میں تو یہ آ گیا تھا کہ پورے لبنان پہ قبضہ کرنا ہے انہوں نے. یعنی پہلا ملک کے جس پر یہ پلان کر کے آئے تھے قبضہ کریں گے وہ لبنان تھا 82 میں, لیکن بہرحال کیونکہ ایران کا انقلاب آ چکا تھا اور امام خمینی علیہ رحمہ رہبر عظیم الشان یعنی وہ کیونکہ یہ باتیں کر چکے تھے, بتا چکے تھے کہ بھائی سب سے بڑا فتنہ تو دنیا کا یہ ہے اور یوم القدس کو مناؤ, ہم نے تو اس کی یاد رکھنا ہے, ہم نے تو فلسطین کو انشاءاللہ آزاد کروانا ہے, ہم نے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کو دوبارہ ان کا گھر واپس دینا ہے. یعنی یہ باتیں شیعت کے اندر جو ہے نا وہ الحمدللہ جگہ بنا چکی تھیں, اور کیونکہ ہمیں وہ خیبر والا مسئلہ بھی نہیں بھولتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ تشیع نے اور خصوصاً امام خمینی اور ایرانی انقلاب نے کس طرح سے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوموں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ, ملکوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ.
اب ہم آپ کا پروگرام جو ہے نا اس پہ دیکھتے رہتے ہیں, وہ فلسطین ماضی حال مستقبل پہ کر رہے ہیں, اس پہ تفصیلی آپ اس پہ گفتگو کیجیے گا. لیکن ایک آخری سوال میں چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے نا چونکہ آج ولادت کے مولا کی ولادت کا دن ہے, اور ہم نے ایک علی کے وارث موجود ہے کہ جس کا دنیا سختی بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہے, اور دعائیں جو ہے نا وہ عروج سے پہنچ گئی ہیں, اور امید بہت زیادہ اس شخصیت سے لگی ہوئی ہے, اور ہم کہتے ہیں روایت میں تھا کہ دنیا جو ہے نا وہ کسی نجات دہندہ کا امام مہدی کا انتظار کرے گی اور شدت کے ساتھ پکارے گی. ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وقت قریب آ رہا ہے, اور رہبر معظم نے بھی کچھ عرصہ پہلے سفر میں غالباً کہا تھا کہ ہم چوٹیوں کے بہت نزدیک ہو رہے ہیں. تو ایک آخری سوال یہ ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. کیا گو کہ ہم وقت تعین نہیں کر سکتے, کذب الوقت میں سے شمار ہو جائیں گے ہم لوگ, لیکن کیا ہم آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ظہور کے دور سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں؟
اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ کہنا تو واقعی صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ
انالائز تو کر سکتے ہیں صورتحال کو.
میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بات ذرا توجہ رکھیے, جو مثلاً آپ نے بھی دسیوں نشانیاں سنی ہوں گی کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو امام آ جائیں گے, وہ پوری ہو جائے تو امام آ جائیں گے. اس میں بہت امپورٹنٹ پہلو جس طرف اہل بیت نے خود ہی اشارہ دیا نا, وہ یہ تھا کہ وہ شخصیت جب آئے گی تو کہا ملعت, زمین بھری ہوئی ہوگی. ملعت بھری ہوئی ہوگی, یعنی کہ بھر رہی ہوگی. ملعت ماضی کا صیغہ بنتا ہے, ملعت بھری ہوئی ہوگی ظلما و جورا, یہ زمین جو ہے نا بھری ہوئی ہوگی ظلم اور جور سے. پھر کہتے ہیں اور آنے کے بعد امام جو ہے وہ یملا الارض, پھر امام بھریں گے اس کو عدل و قسط و عدل, وہ عدل و قسط سے بھر دیں گے. یعنی اگر آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے, یہ پوری بھر چکی ہوگی ظلم اور ظلم و زیادتیوں سے, اور وہ آنے کے بعد اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یملا الارض کما ملئت, جیسے بھری ہوئی تھی. اب جو امپورٹنٹ جملہ نے یہاں پر کیا کہا, یہاں پر امام کا اہم وظیفہ یہ گنوایا گیا, اہم ذمہ داری یہ گنوائی گئی کہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے, وہ آگے عدل کا قیام کریں گے. اب یہ عدل کا قیام کیا ہے, یعنی یہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف قیام کریں گے. عدل کو قائم کرنا کیا ہے, یعنی ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا عدل کا قیام ہے. یہ عدل و ناانصافی کیا ہے, آیا آپ کو اس وقت پوری دنیا کے اندر جس سطح پہ بھی آپ دیکھنا چاہیں, مالی اعتبار سے اس ملک کو دنیا کو چیک کریں, عدالت کے عنوان سے دنیا کو چیک کریں, بہرہ روی کے اعتبار سے دنیا کو چیک کریں, ہدایت کے اعتبار سے دنیا کو چیک کریں, آیا یہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اس کا ہر انسان یہ نہیں پکار رہا ہے اس وقت, چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یعنی جو بھی مستضعف ہے, آیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ پکار رہا ہے اس وقت, وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ بھائی کب جو ہے نا وہ عدالتی نظام قائم ہوگا, یعنی کب ہمارے مسائل حل ہوں گے. وہ تم کو نہیں پتا کہ لفظ عدالت مجھ سے نکلے, وہ یہ کہتی ہیں یار مشکلات کب ختم ہوں گی. آیا پاکستان کے اندر جب یہ گیس کا بل اور پیٹرول کی لائنیں اور بجلی کے اس طرح کے مسائل اور لوگوں کی بے روزگاریاں اور اس بنیاد پر خودکشیاں اور پھر جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں ابھی آپ اس کے ذریعے سے پورے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو روزانہ بنائیے اور پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس سے زیادہ بدتر دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو یمن میں ہو رہا ہے, جو لبنان میں ہو رہا ہے, جو فلسطینی مسلمانوں اوور آل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی اسی طرح کے حقوق پامال عیسائیوں کے بھی ہو رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں امریکہ کے اندر ہر آدمی خوشحال ہے, یورپ میں ہر آدمی خوشحال ہے, یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. یعنی کیا مطلب, اگر چائنا بہت ترقی کر رہا ہے, اس کو آپ ترقی کہتے ہیں کہ وہاں کا ہر فرد 17-18 گھنٹے کام کر رہا ہو اور اس کو آرام کا وقت بھی نہ ہو, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو مختلف یعنی رات کو شباب اور کباب اور شراب پلا کے اس کو سلا دیا جائے اور اس کو کہا جائے بس صبح دوبارہ سے جو ہے نا. تو یہ جو انسان نما مشینیں ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سارے کے سارے خوش ہیں؟ جاپان جس کو میں نے کہا کہ لیبر کے طور پہ امریکہ نے ان کو استعمال کیا ہے, یہ کیا خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ نہیں. پتہ چلے گا آپ کو کہ اگر آپ ان کو کرے دیں گے تو یہ کوئی بھی اپنی اس انسانی زندگی کو جو حیوان یا مشین کے مانند چل رہی ہے, کوئی بھی اس پہ خوش نہیں ہے. یہ جو پہلو ہے نا کہ لوگوں کے اندر جو پیاس اتش ہے نا ابھر رہی ہے تیزی سے کہ یار کب جو ہے نا ظلم کا خاتمہ ہوگا اور کب جو ہے نا عدالت کا قیام ہوگا, اصل میں یہ نشانی ہے کہ جو بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے ذیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوراسان کے جھنڈے بھی ہمیں نظر آنے لگے ہیں, یمن سے نکلنے والے یمانی جھنڈے بھی ہمیں نظر آنے لگے ہیں, یا کسی تک سفیانی اور دجال نظام بھی ہماری سمجھ میں آنے لگا ہے. یہ سارے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ پہلو جو ہے نا وہ مستضعفین کا پہلو ہے کہ جو انشاءاللہ امام کے آنے پر وہ جو قرآن کا وعدہ ہے کہ نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمۃ و نجعلهم وارثین, ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر, کہ ہم نے تو زبور میں لکھا ہوا ذکر کے بعد کہ ہم جو ہے انشاءاللہ زمین کا وارث بنائیں گے اپنے خالص بندوں کو. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت تیزی سے ہمیں وہ والی نشانیاں کہ جو امپورٹنٹ نشانیاں تھیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ.
صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا آپ کا شکریہ, بہت تیزی سے آگے جو ہے نکل گیا
الحمدللہ,
بہت سارے پوائنٹس ہیں جو تشنا رہ گئے. آپ ہمارے ناظرین بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ فلسطین والا پروگرام آیا تو اس میں آپ اس کو جو ہے نا اس میں اپڈیٹ رہیں. ناظرین کرام, آج علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے دن ہم نے پروگرام آغا صاحب کو زحمت دی اور پروگرام منعقد کیا. آج کے دن اگر کہا جائے سب سے بڑی دعا, تو آج کے دن سب سے بڑی دعا ہوگی فرزند علی ابن ابی طالب امام عصر حجت خدا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کی دعا کی جائے. اور شدت کے ساتھ ان کا انتظار کیا جائے کہ وہ تشریف لائیں, اور دنیا جیسا کہ آغاز فرما رہے تھے جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے کہ دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھرتے ہیں جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سفیانی کا خاتمہ, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جیسے کسی نے کہا تھا ابھی اس جنگ کے دوران, بہت خوبصورت جملہ تھا کہ ہم اسرائیل کے بہت ساری تنصیبات کو اس لیے نہیں, اسرائیل کے تنصیبات کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا رہے کہ انہیں مسلمانوں کو فلسطینیوں کو استعمال کرنا ہے. خدا وہ وقت لائے انشاءاللہ کہ تمام فلسطین آزاد ہو اور ہم بیت المقدس میں نماز ادا کریں. یہ یقیناً 13 رجب کی سب سے بڑی دعا ہوگی. آپ نے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.